صلی علی رسول کریم اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں تو کسی اور موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا، لیکن یہاں مسجد میں پہنچنے کے بعد ایک حدیث شریف ذہن میں آئی، اچھا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں، اس لیے کہ اس معاملے میں ہم سب بہت ہی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، خواہ دیندار ہوں اور خواہ دوسرے لوگ ہوں، احتیاط نہیں کرتے. حدیث شریف میں آیا ہے اور یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اعلان فرمایا ہے تمام مخلوق کو، یعنی انسانوں کو اعلان فرمایا کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، فقد آذنته بالحرب، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ہے تو مختصر سی حدیث لیکن ہے بڑی عبرت انگیز، کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والا وہ اللہ تعالی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالی سے جنگ کرنے کے لیے جنگ کرنے کا کس میں یارہ ہے اور کون اس کو برداشت کر سکتا ہے. قرآن کریم اور احادیث میں غور کرنے سے یہ نظر آتا ہے کہ دو جرم ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالی نے اعلان جنگ کر دیا. ایک جرم تو یہی ہے جو بخاری کی اس حدیث میں آیا کہ اللہ کے ولی سے کوئی شخص دشمنی رکھے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. جنگ بھی کس سے؟ مالک الملک سے اور خالق کائنات سے. کس کی جنگ؟ اس ضعیف انسان کی اور حقیر انسان کی جس کی کوئی حیثیت نہیں. تو ایک جرم تو یہ، دوسرا جرم جس پر اللہ تعالی نے اعلان جنگ فرمایا وہ ہے سود خوری اور سودی لین دین کرنا، اور یہ قرآن کریم میں مذکور ہے. سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں وضاحت کے ساتھ اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم باز نہ آؤ گے، یعنی سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے، سود کھانے سے، سود دینے سے، اگر تم باز نہ آؤ گے، فاذنوا، تو خوب سمجھ لو اور یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. تو اتنا بدترین اور سنگین گناہ، ایک تو سود نکلا کہ جس پر اللہ تعالی نے اعلان جنگ فرما دیا. یہ چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے اس لیے صرف اتنا ہی عرض کروں گا. اور دوسرا بدترین جرم کیا نکلا؟ کہ جو اللہ کے ولی سے بلا وجہ دشمنی رکھتے. بلا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک اور متقی ہونے کی وجہ سے اس سے دشمنی رکھتے. اگر دنیاوی معاملات میں کچھ دشمنی پیدا ہو جائے تو وہ اس میں داخل نہیں، دشمنی اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، دشمنی اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مولوی ملہ ہے، دشمنی اس لیے رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے قرآن کریم کا اور احادیث کا علم حاصل کیے ہوئے، دشمنی اس لیے رکھتا ہے کہ یہ تقوی والی زندگی گزار رہا ہے، لہذا ایسی دشمنی جو اس اعتبار سے ہو اس پر اعلان جنگ ہے اللہ کی جانب سے. ہاں اگر رشتہ داری والی دشمنی کبھی ہو جائے کسی سے، کسی ولی سے، یا دنیا کے معاملات اور لین دین میں کوئی دشمنی ہو جائے، یا اور کسی اور وجہ سے دشمنی ہو جائے، تو وہ اس میں داخل ہے. خوب سمجھ لیجئے اس فرق کو. یہ اعلان جنگ اس دشمنی پر ہے جو اس وجہ سے ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہو. تو فرمایا کہ من عاد علی ولی فقد آذنته بالحرب. اب مجھے صرف اتنی سی بات عرض کرنا ہے کہ اللہ کا ولی ہے کون، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور حدیث شریف کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ہم اور آپ اور ہمارے درمیان تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جو دنیا چھوڑ کر گوشہ عبادت میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھے اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. چنانچہ ہمارے اس سلسلے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اولیاء کرام کا ایک کثیر تسلسل ہے، بڑے تسلسل کے ساتھ کثیر تعداد میں اللہ کے اولیاء گزرے ہیں اور موجود ہیں، جن میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ہم ان کا نام سنتے ہیں تو اپنا سر جھکا دیتے ہیں، ان کے عزت و احترام اور اپنی عقیدت کی بنا پر سر جھکا دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو بڑے پیر صاحب کہا جاتا ہے، جب ان کا اسم گرامی آتا ہے تو ہمیں معلوم، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولی ایسا ہوتا ہے، لہذا جو اس درجے میں ہوگا وہ ولی ہوگا ورنہ نہیں. ایسا بڑا سلسلہ ہے اولیاء کرام کا. چنانچہ مختصراً سمجھ لیجیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے مفہوم ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی پوری جماعت جن کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے، یہ پوری کی پوری جماعت اللہ تعالی کے اولیاء میں سب سے اونچے مقام پر ہے. اس مقام پر نہ کوئی ولی پہنچا، نہ کوئی پیر پہنچا، اور نہ پہنچ سکے. صحابہ اکرام کا جو مقام ہے ولایت میں، یعنی اللہ کا ولی ہونے میں، وہ سب سے اونچا، سب سے بلند مقام ہے، اور اتنا بلند مقام ہے کہ کوئی ولی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، نہ پہنچ سکے گا، اور نہ کوئی پیر وہاں تک پہنچ سکا، نہ پہنچ سکے گا. اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنت میں سے نہیں، بلکہ وہ دوسری قوم میں سے، جو ہمارے پڑوس میں آباد ہے، وہ اس قوم میں سے. اللہ تعالیٰ اس میں داخل ہونے سے ہمیں بچائے. تو صحابہ کرام تمام کے تمام اول سے آخر تک، نیچے سے اوپر تک، ولایت کے اس بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام پر ہیں کہ جہاں امت میں سے کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا. کتنا بڑا سلسلہ ہے اور کتنی بڑی تعداد ہے اولیاء کرام کی اس امت میں، لہذا ان سے جو دشمنی رکھے گا دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا, اس نے اللہ تعالیٰ کی جنگ کا اعلان قبول کر لیا. لہذا اب جو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے وہ بھگتے. پھر دوسرا زمانہ آتا ہے صحابہ کرام کے شاگردوں کا اور ان کے مریدوں کا, جن کو تابعین کہتے ہیں. تو ان کی تعداد حضرات صحابہ کرام سے بدر جہاں جاتا ہے, اتنی کثیر تعداد ہے کہ تاریخ داں اس کو ضبط نہ کر سکے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ کروڑ دو کروڑ ہوں گے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. ان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان میں کی اکثریت یا بلکہ سب کے سب وہ سب اللہ کے ولی. دیکھا آپ نے کتنی کثیر تعداد. پھر تیسرا طبقہ آتا ہے جو ان کا شاگرد اور ان کا مرید, اور ان کو ہمارے یہاں طبقہ تابعین کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ یہ طبقہ بھی اولیاء کرام میں داخل ہے. یہ تین زمانے اور تین طبقے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں. اور اس زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے کہ ان اولیاء سے جس نے بھی بغاوت و عداوت کی, اللہ نے بعض اوقات عبرت دلانے کے لیے اس کا نتیجہ سامنے کر دیا, اور وہ اعلان جنگ جو اللہ نے کیا تھا اس کا مظاہرہ کر دیا. اس زمانے میں ایسے واقعات موجود ہیں, لیکن ہر وقت نہیں بلکہ خاص خاص مواقع پر اللہ نے اس کو ظاہر کرایا تاکہ عبرت ہو. چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ, جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں اسی زمانے میں, اور ان کے ولی ہونے پر تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق کہ وہ اللہ کے بڑے اونچے درجے کے اولیاء میں سے تھے. تذکرۃ الاولیاء یعنی اولیاء اکرام کے تذکرے میں اور ان کی سوانح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ملتی ہیں بازار میں, خرید لیں اور دیکھیں آپ ان کو. ان کتابوں میں ان کا نام بھی آیا, اور جیسے وہ مشہور بزرگ اور مشہور ولی ابراہیم ابن ادھم اپنے زمانے کے بہت اونچے درجے کے اولیاء میں سے ہیں, اور وہ یہی زمانہ ہے سفیان ثوری والا. اور جیسے فضیل ابن عیاض وہ بھی اسی زمانے کے, اور جیسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہ یہ بھی اسی زمانے کے, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی ہونے کی شہادت دی. ان کے ساتھ واقعات پیش آئے, بڑے بڑے جابر اور ظالم حکمرانوں کے واقعات پیش آئے, اور اللہ نے اپنے اعلان جنگ کا مظاہرہ کر دیا. حضرت سفیان ثوری ان کے زمانے میں جو بادشاہ وقت کا خلیفۃ المسلمین, نام مجھے اس وقت اس کا یاد ہے غالباً ہشام, اس زمانے کی حکومت کتنی بڑی تھی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو افریقہ کے آخر تک یعنی فرانس تک پہنچی ہوئی, پورا افریقہ عبور کر کے یورپ میں داخل ہو گئی, اور دوسری طرف پورا ملک عرب تھا, ملک یمن تھا, ملک شام تھا, ملک مصر تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران کا یہ تمام علاقہ مکران تک, اتنی بڑی حکومت تھی. ادھر چین تک اتنی عظیم مملکت تھی اس وقت میں, اس پوری مملکت کا ایک بادشاہ, طوائف الملوکی اس وقت تک نہیں ہوئی. اس کو کچھ دشمنی ہو گئی سفیان ثوری سے, اور اللہ والوں سے جو دشمنی ہوتی ہے حکمرانوں کو وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ ان کے اندر دین ہے, یہ دین کی طرف دعوت دیتے ہیں جو حکمرانوں کی آرزوں اور خواہشوں کے خلاف ہوتا ہے. عام طور پر حکمرانوں کی, ظالم حکمرانوں کی دشمنی کی بنیاد یہ ہوتی ہے, اسی لیے ان کی تمام تر دشمنی ٹوٹتی ہے ملا پر. یہ ملا ہے, یہاں سے دشمنی ٹوٹتی ہے, یہی ٹوٹتی ہے اس کی ٹانگ. بہرحال اس کو بھی دشمنی ہو گئی اور اس نے گرفتاری کا حکم جاری کر دیا. حضرت سفیان ثوری حج کے لیے تشریف لے گئے, حرم مکہ میں اس وقت مقیم تھے, رہنے والے ہیں یہ کوفے کے, تو وہ ہشام بھی آیا حج کرنے کے لیے. چونکہ ان کے پیچھے جاسوس اور پولیس لگی ہوئی تھی, اور مکے میں آنے کے بعد ہشام نے اور زیادہ اس کی وہ کرتی تھی تاکید. یہ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت یہاں سے بھاگ جائیے, اس لیے کہ ہشام آ گیا, خلیفہ آ گیا اور وہ گرفتار کر لیا. نہایت سکون کے ساتھ سنا, اٹھے وہاں سے ملتزم پر پہنچے, اللہ سے کچھ کہا, سن بس یہ کام کر کے آئے ادھر بادشاہ مر گیا, جس نے گرفتاری کا حکم دیا تھا مر گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس اعلان جنگ کا نتیجہ دکھا دیا, ورنہ اکثر و بیشتر دنیا میں اس اعلان جنگ کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہے, البتہ اس کی نحوست ضرور ظاہر ہوتی ہے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے کی نحوست ضرور آتی ہے, زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے, وقت برباد ہوتا چلا جاتا ہے, اور کوئی دنیا کا کام ہوتا ہے نہ دین کا کام ہوتا ہے نہ آخرت کا کوئی کام ہوتا ہے, اور عموماً اس کا قلب ہمیشہ پریشان بے چین اور مضطرب رہتا ہے. اس سے بات کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس سے کٹتے ہیں, اس سے کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. البتہ اگر کچھ مالی فائدہ یا دنیاوی منفعت تو دوستی کر لی جاتی ہے, حقیقتاً دوستی کرنے والا کوئی نہیں, اور اس قسم کی نحوستیں تو آ ہی جاتی ہیں اور اس سے کوئی بچا ہوا نہیں. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طویل سلسلہ ہے ہمارے اولیاء کرام کا, کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی امت میں اتنا طویل سلسلہ اولیاء کرام کا آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصود بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور عبادت اور عبادت, اور اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے لبریز رکھنا, اور اپنے انجام سے غافل نہ ہونا, قبر سے اور آخرت سے ڈرتے رہنا, اور اسی کے ساتھ ساتھ شیطان کی شرارتوں سے, نفس کی شرارتوں سے بچنا. یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کا میں نے ابھی تھوڑا سا تذکرہ کیا. تو یہ تو بڑا طویل سلسلہ ہے, لیکن ہمارے ذہنوں میں عام طور پر جب ولی کا لفظ آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تارک الدنیا ہوگا, یہ گوشہ عبادت میں بیٹھا ہوا ہوگا, ہاتھ میں اس کے تسبیح ہوگی, اللہ اللہ کر رہا ہوگا, نہ دنیا کے کسی معاملے سے غرض نہ دنیا کے کسی کام سے غرض, اسی طرح زندگی گزارتا ہوا چلا جائے گا. یہ عام طور پر ہمارے یہاں تصور ہے, اسی لیے ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے, ہم دنیا کے کتے, ہم کہاں اللہ کے ولی بن سکتے. ہم اس دنیا کے اندر ایسے مشغول اور منہمک ہیں کہ دوسری طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہم کیسے اللہ کے ولی بن سکتے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ ولی کی تعریف کر دوں کہ ولی کسے کہتے ہیں, اور یہ تعریف میں خود نہیں کر رہا, قرآن کریم کر رہا ہے. کہ ولی کون. اس تعریف کے آ جانے کے بعد پھر ہمارا ذہن صاف ہو جانا چاہیے اور ہر ایک کو اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کا ولی بن جانا ہر بندہ مومن کے اختیار میں. بندہ مومن تو دور کی بات ہے, کافر کے اختیار میں. اگر وہ چاہے تو ولی اللہ کا بن سکتا ہے. قرآن کریم میں اس کو بہت مختصر سے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے, فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت آپ نے سنی ہوگی بہت سی مسجدوں میں کہ دیکھو اللہ کے جو اولیاء ہیں اور اس کے جو دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان کو غم ہوگا. لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں. ولا هم یحزنون, اور نہ ان کو غم ہوگا. دنیا میں بھی وہ بے خوفی اور امن و امان کی زندگی گزاریں گے اور مرنے کے بعد بھی ان کو کوئی حزن اور غم نہیں. یہ تو بشارت دے دی. اور اس کو کچھ شاید میں عرض کر سکوں آپ یا نہیں پتہ نہیں, کچھ تفصیل بھی ہے اس کے اندر. آگے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اولیاء اللہ کون ہے, اللہ کا ولی کون ہے جانتے ہو. دو لفظوں میں بتا دیا کہ کون ہے اللہ کے ولی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس یہ ہے اللہ کے ولی کہ جو ایمان والے ہوں. یہ پہلی شرط ہے. لہذا کافر حالت کفر میں رہتے ہوئے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ہاں اللہ کا ولی بننا چاہے تو ایماندار, وہ بھی اسی راستے میں آ جائے گا کہ جب چاہے ولی بن جائے. تو فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی جو ایمان لے آئے. اور دوسرا وصف میں یہ ہے وکانو یتقون, اور وہ تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ دو باتیں آ گئی, ایمان ہو اور زندگی تقوی والی, وہ اللہ کا ولی. قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا ولی بن جانا مشکل نہیں, دشوار نہیں, بہت آسان ہے. اس طریقے پر کہ ایمان تو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے محض اپنے فضل و کرم سے, بس دوسری چیز حاصل کر لو کہ تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اللہ کے ولی بن جاؤ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اسی مجلس میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقویٰ کہا جاتا ہے گناہوں سے بچنے کو. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی آتے ہیں پرہیز کرنا, بچنا. اور اصطلاح قرآن کریم میں تقویٰ کہا جاتا ہے گناہوں سے پرہیز کرنا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اب آپ انصاف سے غور فرمائیے کہ اگر کوئی مومن ذرا سی ہمت کر لے اس بات کی کہ میں تقوی والی زندگی گزاروں گا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے, اس لائن پر قدم رکھے, کوئی دشواری پیش نہیں. تقوی والی زندگی گزارنا اور اس زندگی کو اختیار کرنا آسان بھی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بہت سستی اور سہولت والی زندگی. تقوی والی زندگی دنیاوی اعتبار سے نہایت پاکیزہ زندگی, دنیاوی اعتبار سے نہایت صاف ستھری زندگی, تقوی والی زندگی. یہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا چاہیے. ہاں وہ دوسری بات ہے کہ تقوی کے بہت سے مراتب ہیں, درجات ہیں. بعض نیچے ہیں, بعض اوپر ہیں, بعض اس سے اوپر ہیں, بعض اس سے اوپر ہیں. ادنا درجے کا متقی ہوگا وہ اللہ کا ولی, اس سے ذرا اور اونچے درجے کا متقی ہوگا, جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کون سا متقی ہے. وہ بھی اللہ کا ولی ہے لیکن پہلے ولی سے اونچا مرتبہ ہے, اور جو اس سے بھی اونچا ہوگا وہ بھی اللہ کا ولی ہے لیکن اوروں کے مقابلے میں اللہ کا زیادہ قریبی دوست ہے. اور سب سے زیادہ متقی پوری مخلوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سب سے بڑے متقی. میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث میں اس کا ارشاد ہے, فرمایا انی اخشاکم انی لاخشاکم باللہ واتقاکم بھی, کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اللہ سے. تو سب سے زیادہ تقوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا آپ کی دوستی اور آپ کا قرب اور آپ کا مرتبہ ولایت بھی سب سے زیادہ بلند. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ولی بنا دیا تمام مخلوق میں کہ آپ کا لقب ہو گیا حبیب اللہ, یعنی اللہ کا محبوب. ایسا ولی بنا دیا اور اتنا قریبی بنا لیا. تو تقوی کے تو مرتبے مختلف ہیں اور اونچے نیچے بہت سے ہیں, لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ادنا درجے کا متقی ہوگا وہ بھی اللہ کا دوست. ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں, یعنی ایمان والے اللہ تعالی کے ولی ہیں اور اللہ تعالی ان کے ساتھ ہی معاملہ کرتا ہے. یہ تقوی کی طرف اشارہ ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے, گناہوں سے نکال کر عبادت اور اطاعت و فرما برداری میں لے آتا ہے. یہ وہی تقوی ہے. وہ معلوم ہو گیا کہ ایمان اور تقوی جس کے اندر ہو وہ اللہ کا ولی. کس قدر آسان ترین بات. تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, بس اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہوں اور تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں. تقوی والی زندگی کو میں نے مختصر سے الفاظ میں بتا دیا کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں, اور اگر پھر بھی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کریں. پہلے سے اچھی حالت ہو جائے گی اگر سچی توبہ کی. اس طریقے سے آدمی زندگی گزارے گا تو وہ اللہ کا ولی ہو گیا. بس اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں. آگے فرمایا اسی آیت میں لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اللہ کے ولی کی جو تعریف ہم نے کر دی یعنی قرآن کریم میں, ایسے اولیاء کے لیے اللہ کے ولیوں کے لیے یعنی ایمان والے اور تقوی والوں کے لیے البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ بڑی خوشخبریاں ہیں, عظیم بشارتیں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. حضرات ذرا غور کیجیے, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی نہیں بلکہ خوشخبریاں اللہ تعالی نے موقوف فرمائی ہیں ایمان اور تقوی, کہ جس میں یہ چیز پائی جاتی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کو دنیا میں بھی بشارتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. وہ کیا ہیں وہ انشاءاللہ پھر بیان کر دوں گا. آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اللہ کے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، طاقت نہیں کسی میں کہ وہ اللہ کے قانون کو تبدیل کر دے. ہم نے قانون بنا دیا، اللہ نے قانون بنا دیا کہ ایسے وہ اولیاء، وہ اولیاء وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، اور ان کے لیے ہم نے بشارتیں رکھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی. اس قانون کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، پوری دنیا اور اس کی حکومتیں مل کر اس قانون کو تبدیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتی. آگے فرمایا ذالک ہو الفوز العظیم، کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے ولیو، کدھر جا رہے ہو؟ کامیابی کہاں دیکھ رہے ہو؟ کہاں تلاش کر رہے ہو؟ تمہاری کامیابی اس میں کہ اللہ کا ولی بنو. کیوں؟ ذالک ہو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. نہ کسی حکومت اور منصب کے اور اقتدار کے اندر کامیابی ہے، نہ مال و دولت کے اندر کامیابی ہے، نہ دنیا کی ان تمام چیزوں کے اندر جس کی طرف ہم راغب ہیں اور جس کے حاصل کرنے میں تگ و دو کر رہے ہیں، ان کے اندر کامیابی ہے. نہ کسی اور چیز میں کامیابی ہے، نہ ہاؤ ہو میں کامیابی ہے، نہ جلسے جلوس میں کامیابی ہے. کامیابی ہے مومن کی تو ولایت، درجہ ولایت میں، ولی ہونے میں. اور ولی ہونا، اس کے خلاف آپ نہیں کہیں گے قرآن نے فیصلہ کر دیا. حقیقتاً جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہی حکومت کرتا ہے، دلوں پر اسی کی حکومت ہوتی ہے، سروں پر اور بدن پر حکومت چاہے کسی اور کی ہو، لیکن دلوں پر حکومت ہوتی ہے اللہ کے ولیوں. آج بھی دیکھ لیجیے، ہزارہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے اولیاء کی حکومت ہے ان کے دلوں کے اوپر. کیسا عقیدت سے نام لیتے ہیں، کس طرح عظمت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، کس طرح ان کا نام آ جانے کے بعد اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. یہ ہے دلوں پر حکومت. دنیا میں بھی کامیابی، اور سب سے بڑی کامیابی اسی زندگی میں، یعنی اللہ کا ولی ہو جانے میں، اور آخرت کی کامیابی اسی زندگی میں انشاءاللہ. اگرچہ یہ میرا اس وقت بیان کرنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن ایک خاص واقعے کی بنا پر میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کے ولی سے ٹکر لینے والا ہمیشہ شکست کھائے گا، اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا، اللہ سے جنگ کرنے والا بولا، اور جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے ولی کو ستانے والا اس دنیا کی زندگی میں سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، آخرت میں جو ہوگا سو. اس لیے میں نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کو عرض کیا، کیونکہ ہم اس معاملے میں بڑے دریدہ ذہن ہیں اور بہت ہی ہم فحش گو ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری زبانوں پر لگام نہیں. اللہ کے ولی جو موجودہ زمانے میں ہے مثلا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کا ولی، لیکن ظاہر حالات سے جو ولی معلوم ہوتا ہے اللہ کا، تو اس میں ایمان بھی ہے، اس میں تقوی والی زندگی بھی ہے. ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں ان کی بے عزتی اور ان کی بے آبروئی کرنے پر، بلکہ ان کو ستانے پر. آج تو یہ موقع زمانہ ہو گیا کہ کسی مولوی ملہ کا نام، یعنی اللہ کے کسی ولی کا نام بعد میں لیتے ہیں، پہلے اس کو 10 گالیوں سے نواز دیتے ہیں. صاحبو، یہ تو کامیابی کا راستہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا راستہ ہے، یہ تو اپنی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، یہ تو اپنی دنیا کو بھی خراب کرنے کا اور آخرت کو بھی خراب کرنے کا راستہ ہے. کیا فائدہ ہوگا اس بات کے اندر کہ پہلے ہم 10 گالیاں دے دیں اللہ کے کسی ولی کو جو موجودہ زمانے میں، اور میں آپ کے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا ولی کون ہے. ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، ظاہر حال اگر اس کا ایمان پر ہے اور تقوی والی زندگی بسر کر رہا ہے، ہم ظاہری طور پر کہیں گے کہ اللہ کا ولی. ایسے ولی کو گالیوں سے نوازنا، اس کی بے آبرویی کرنا یا اس کی بے عزتی کرنا یا اس کو ستانا، اس کا وبال اس دنیا میں بھگتیں گے، آخرت کا حال اللہ جانے. یہ واقعہ ہے 1946 کا، جو ایک خاص طریقے سے پیش آیا. اللہ کا ایک ولی تھا، اس کے ساتھ گستاخی کی کچھ گھنڈوں اس طریقے پر کہ اس بیچارے کی پگڑی اتار گئی، ٹوپی بھی اس میں تھی وہ بھی اتار گئی، گالیاں دینا شروع کر دی. وہ اللہ کا ولی تھا، خاموش تھا، کچھ نہیں کہا، بلکہ جب وہ یہ سب کچھ کر چکے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کو معاف کر دینا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی سنت، اے اللہ ان کو معاف کر دینا، یہ ناواقف ہیں پہچان دینا. لیکن اللہ کے ولیوں کو ستانے کا عذاب تو آئے گا. چنانچہ ایک صاحب ان میں سے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، ان کی یہ حالت ہوئی کہ ان کے بدن میں ایک تھوڑا نکلا کچھ دن کے بعد، اس تھوڑے میں کیڑے پڑ گئے، بڑے بڑے علاج اس نے کرائے لیکن وہ کیڑے اس سے دور رہے. اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کیڑوں کو ڈاکٹر نے بتایا، ان کیڑوں کو قیما کھلا تب تو اس کو عافیت ہوگی، سکون ہوگا، اور اگر ان کو وہ بھوکے ہو گئے تو اس کے بدن کو کاٹتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، کیڑے ختم ہوں گے. وہ کیسی کیسی دوائیں زہریلی ہیں کیڑوں کو ختم کرنے کی، لیکن کوئی کارگر نہ ہو. 6 مہینے تک کسی عذاب میں مبتلا ہے، حد تک مر گئے. اللہ نے دکھا دی کہ اللہ کے ولیوں کو ستانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اور بھی ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اسے ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا احترام اور ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی بے آبروئی سے خصوصاً، اور ہر مسلمان کی بے آبروئی سے عموماً، ہماری زبانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے، آخرت کو بھی درست فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے، ایمان پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے، اور آخرت میں اور قبر میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھ کے برحمت رحمت.